الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جس مقام پر مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کی خیر اور برکت کا ذکر کیا ہے اور جس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو روزے کی فضیلت اور روزے کی فرضیت سمجھائی ہے ان دونوں آیات کے درمیان میں ایک آیت اللہ تبارک و تعالی نے وہ اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اور دعا کے سلسلے میں نازل فرمائی ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالی کے بابت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اقریب ربنا فننادیہ ام بعید فننادیہ ہمارے رب وہ ہم سے بہت قریب ہیں تو ہم ان سے سرگوشی کریں گے اور اگر ہمارے رب وہ ہم سے دور ہیں تو پھر ہم ان کو پکاریں گے دور سے آوازیں دیں گے اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ یہ جواب دیں کہ میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں مجیب دعوت الداعی اذا دعان اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا کہ جب کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو جواب دوں گا میں اس کی دعا قبول کروں گا اور پھر اس کے بعد کامیابی اور نجات کا ایک ہی راستہ ہے اللہ کی وحدانیت کا راستہ اور عقیدہ توحید کا راستہ تو اس کی وضاحت فرما دی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ایک اللہ سے ہی ہمیں ہمیشہ مدد مانگنی ہوگی اور ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ہی ایمان رکھنا ہوگا اس ایمان اور اس مدد مانگنے سے کیا نتیجہ نکلے گا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آخری جو آخر کار مقصد ہر مومن کا اور ایمان والے کا ہے وہ رشد اور ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر اس راستے پر چلو گے تو رشد و ہدایت مل جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر اور اس کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، وہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہم میں سے، آپ میں سے ہر ایک بندہ، ہر مسلمان، ہر اللہ کا بندہ، وہ یقیناً ایک اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے۔ ہم میں اور ہم سے پہلے گزر جانے والے ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، جن کے واقعات اور کرامات اور جن کی زبردست اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وجاہت کا ذکر ہم سنتے ہیں، وہ ہم اور آپ جیسے سادے بندے تھے، وہ ہم اور آپ جیسے ایمان والے بندے تھے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم جب نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مشرکین اور کفار نے مختلف قسم کے الزامات دھرنے کی کوشش کی۔ کوئی کہتے تھے العیاذ باللہ یہ سحر کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، کوئی ایسا تانا نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور قرآن کی وجہ سے نہ دیا گیا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف سے وضاحت اور صفائی بیان فرماتے ہوئے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں تم میں سے ہی ایک بندہ ہوں، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اسے نبوت عطا فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یہ اصطفاء اور مصطفیٰ بنانا یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس میں ہمارے اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو بہرحال یہ جو ماحول چل رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے، اس وقت میں اور اس ماحول میں ہمیں اور آپ کو سب سے اولین ترجیحی بنیادوں پہ، ہنگامی بنیادوں پہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ خواہ وہ صحت کا معاملہ ہو، گھریلو معاملہ ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، رزق کا معاملہ ہو، جس طرف سے بھی اگر کمی اور کوتاہی نظر آ رہی ہوگی تو اس کا یقیناً جو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا وہ ہمارے اور آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن میں ہے کہ جو تمہیں مشکل آتی ہے، جو تمہیں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اور ہم حقیقت میں اگر دیکھا جائے، دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا جائے اور سچائی بیان کی جائے، تو غفلت کے اندھیروں میں بہت زیادہ دور جا چکے ہیں، اس میں فنا ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں۔ اس غفلت سے واپس کیسے نکلا جائے گا، اس غفلت سے دور کیسے ہوا جائے اور ایمان اور ہدایت کی روشنی، قرآن اور سنت کی روشنی کی طرف واپس کیسے چلا جائے، اس کے لیے ہمارے اور آپ کے نزدیک، ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑا نور اور ہدایت کا چشمہ وہ سنت نبویہ نازل فرمائی ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ شخص جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی پر ہی اس نے اعتماد کیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا انجام وہ جہنم اور جحیم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین رکھتا ہو، اس کو یہ معلوم ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو اس نے گناہوں سے روکے رکھا، نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، معلوم ہے کہ یہاں پر مال مل سکتا ہے لیکن حلال کا نہیں ہے تو اس کے قریب نہیں گیا، معلوم ہے کہ کہیں نفسانی خواہشات اور شہوات پوری کی جا سکتی ہیں لیکن اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس پہ غالب آیا، اس کے قریب نہیں گیا، معلوم ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کی رنگ رلیوں میں اور شراب اور کباب میں کتنا مزہ ہے اور کتنا لطف آتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور آیا اور اس کی وجہ سے وہ اس سے دور ہو گیا، تو یہ سارے زبردست اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ خلاصہ ہے، یہ ایک مومن کے لیے مکمل طور پہ اس کی زندگی کا مشن بیان کر دیا گیا ہے۔ ہمیں دنیا کی زندگی پر اعتماد اور اپنا مطمئن نظر دنیا کو رکھنے کے بجائے بدلنا ہوگا اور آخرت کو رکھنا ہوگا۔ دنیا کے اندر جو وقت گزر رہا ہے، اس وقت کو ہم نے ایک مسافر کی حیثیت سے گزارنا ہے، اس وقت کو ہم نے ایک نعمت اور اللہ کی عبادت بجا لانے کی حیثیت سے گزارنا ہے، اور حقیقت اور آخری انجام اور مقصد اور مطمئن نظر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ہوگا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے۔ قرآن کا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر شک شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو افراد آئے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں، اور ان تین قسموں کو انہوں نے ایک مثال کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مثال یہ دی ہے کہ کشتی میں کچھ مسافر جمع ہو گئے اور وہ چلے گئے جزیرے کی طرف۔ جزیرے پہ جب کشتی پہنچی تو ملاح نے مسافروں کو کہا کہ اپنا اپنا کام، اپنی ضرورت وہ جلدی پورا کر کے اور واپس کشتی میں آ جائے، اتنے اتنے بجے یہ کشتی واپس روانہ ہو۔ تو جو عقل مند مسافر تھا، جس کو واقعی معلوم تھا کہ اس جزیرے میں زیادہ دیر رہنا کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، وہ فوراً جاتا ہے، اپنی ضرورت کی خریداری کرتا ہے، اپنی ضرورت کا سامان اکٹھا کرتا ہے اور وہ جمع کر کے واپس کشتی میں پہنچتا ہے اور سب سے آرام دہ جگہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا مسافر دوسری قسم کا، یہ وہ مسافر ہے کہ جو گیا تھا ضروری کام سے تھا لیکن وہاں جا کے سیر سپاٹے میں لگ گیا، وہاں جا کے یہ بات بھول گیا کہ واپس کشتی میں جانا ہے اور کشتی نکلنے والی ہے۔ اس نے ضرورت کا سامان وغیرہ خریدا اور سارا سامان اپنے سر پہ رکھ کے جب واپس کشتی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ کشتی بھری پڑی ہے اور اس کے اندر جگہ ہی نہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے وہ کشتی کے اندر قدم جما کے بیٹھ گیا۔ اور تیسرا مسافر، یہ وہ مسافر ہے جو کشتی سے اتر کے خریداری کرنے گیا اور کبھی واپس لوٹ کر آیا ہی نہیں۔ تو یہ تین مسافر، پہلا مسافر جو بر وقت آیا اور اپنا کام مکمل کر کے آیا، اس کو کشتی میں آرام بھی ملا، جگہ بھی صحیح ملی اور عافیت سے وہ کشتی سے نکل بھی گیا۔ اس کی مثال اس مومن کی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا اور اس کو کہا گیا کہ یہ گناہ ہیں، یہ خطیئات ہیں، یہ شیطان کے حملے ہیں، ان سے دور رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی ہے، دین پر چلنا ہے، اور جب وقت آ جائے تو سامان سمیٹ کے اللہ سے ملاقات کے لیے جانا۔ دوسرا مسافر جو اپنے مقاصد کو بھول گیا تھا لیکن بالآخر کشتی تک پہنچ گیا، اس کی مثال اس شخص کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں بھیجا اور اس کے سامنے دین کے احکام اور مسائل بیان ہو گئے لیکن وہ دنیا کی رنگ برنگیوں میں اور دنیا کی چمک دمک میں بہل گیا، دھوکہ کھا گیا۔ لیکن اللہ کے فضل سے جب آخری وقت آنے والا تھا، اس سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی رشد و ہدایت، دین اور ایمان کی روشنی اس کو مل گئی، بالآخر وہ کشتی میں پہنچ گیا، وہاں سے رہا نہیں۔ اور تیسرا مسافر جو کبھی لوٹ کے واپس آیا ہی نہیں، وہ جزیرے میں رہ گیا اور بالآخر جزیرے میں ہی اس کی موت واقع ہوئی اور پریشانی ہوئی۔ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں آیا، حقیقت میں اس کو واپس جانا تھا لیکن بھول گیا، دنیا کے معاملات اور دنیا کی رنگ رلیوں میں اور دنیا کی رنگینیوں میں ایسا مگن ہوا کہ اس کو یہ بات یاد تک نہ رہی کہ اس دنیا اور اس دار فانی سے ایک دن واپس جانا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ حضرات اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ مغربی اقوام اور یہ تمام لوگ دنیا کے اندر ایسے مگن ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے کہ وہ واپسی کا کوئی ارادہ رکھتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ اچھی طرح پتا ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، موت برحق ہے، لیکن اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور گویا کہ اس کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جب بالآخر موت آتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا بیان فرمایا ہے کہ جب فرشتے، موت کے فرشتے پہنچ جائیں اور جسم سے روح کو کھینچ رہے ہوں، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روح کو، اس وقت انسان کو جو صدمہ ہوگا، جو پریشانی ہوگی، وہ کائنات میں کبھی نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو دنیا کا وقت ہے، یہ چند روزہ وقت ہے، دنیا کے اندر جو ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ حادث ہے، یہ ایک عارضی زندگی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا کے اندر جو آیا ہے اس نے بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیوں بھیجا ادھر؟ تاکہ آزما لیا جائے، تاکہ سعید اور شقی کا فرق واضح ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اللہ کے احکام کو مانتا ہے اور کون اللہ کا نافرمان ہے۔ لیکن یاد رکھیے، انجام اور آخری عاقبت وہ سب کے سب وہ ایک ہی ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور سب کو لوٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ میدان حشر قائم ہوگا، تمام عالم انسانیت اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش ہوگی، اور وہاں پر چند سوالات کیے جائیں گے جو احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، اور بظاہر وہ سوالات بہت ہی عام فہم ہیں، آسان ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ گہرے اور معنی خیز ہیں۔ عن عمره فیما افناہ، پہلا سوال کہ عمر کہاں گزاری؟ یہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو نعمت عطا کی ہے عمر کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم لوٹ کے خدا کی طرف نہیں جاؤ گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اور منتہا اور حقیقت وہ صرف اور صرف عبادت ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن ہمیں اور آپ سے سوال ہوگا، ان عمر ہی فی ما افنا ہو، اللہ نے عمر دی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، وہ عمر کہاں گزاری؟ جواب دیجئے اس کا۔ اور آپ ذرا غور کیجئے، کل رات کو جو ہم نے کھانا کھایا اور کل صبح جو ہم نے ناشتہ کیا، اکثر لوگ وہ بھول جاتے ہیں کہ کہاں کیا اور کیا کھایا، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن اللہ کے سامنے 100 سال کا حساب، 80 سال کا حساب دینا ہی دینا ہے۔ اور ان حسابات کے اندر ایسے اعمال کہ جو اللہ کے نافرمانی والے ہوں، جو سرکشی والے ہوں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، العیاذ باللہ، تو پھر انجام کتنا خطرناک ہوگا اور کتنی تکلیف پیش آ سکتی ہے۔ تو کیوں نہ آج سے ہی ہم اپنے اعمال کو، اپنی زندگیوں کو، اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو، اپنے گھروں کو، اپنے اٹھک بیٹھک کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق کر لیں، تاکہ اللہ کے حضور یہ کہہ سکیں کہ میرے اللہ، آپ نے مجھے اتنی عمر دی اور یہ عمر میں نے آپ کے احکام کی ماننے میں جہاں تک مجھ سے ہو سکتا تھا گزاری۔ دوسرا سوال، وان شبابی فیما ابلا ہو، عمر کے اندر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ اس موقع پر انسان وہ اپنے عروج پہ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کبھی کوئی زوال نہیں آئے گا، اسے کہتے ہیں جوانی، کہ جوانی کے وقت میں اور جوانی کے احوال کے اندر جو وقت گزارا جائے، جوانی کے اندر جو اللہ کی عبادت کی جائے، جوانی کے اندر رجوع اللہ کیا جائے تو اس کی شان ہی اور ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر است، وقت پیری گرگ ظالمی شوق پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا اور جوانی میں اعمال کرنا اور اللہ کو راضی کرنا، یہ وہ مقام ہے جو پیغمبرانہ مقام ہوتا ہے، جو ولی اللہ کا مقام ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کا مقام ہوتا ہے۔ اور پیری کی وقت میں، بڑھاپے میں جب بندہ کسی کام کا نہ رہے، اس وقت تو وہ بھیڑیا جس نے سارے علاقے کو پریشان کر رکھا ہوتا ہے اور ساری بھیڑ بکریاں کھا چکا ہوتا ہے، جب اس کے دانت خراب ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پھر پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے اور مستی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے جن کو لمبی عمر عطا فرمائی ہے، یہ مبارک عمر ہے، اب بھی وقت موجود ہے جب تک کہ اس جسم میں اور اس نفس کے اندر روح موجود ہے، اللہ کی عبادت کی جائے، اپنے عقیدے درست کر لیے جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور سر بسجود ہو جائیں اور اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تمہارے قریب ہے، اور قرآن سچا ہوتا ہے، قرآن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمیں اور آپ کیوں ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں؟ یہ ہمارے اپنے اعمال کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ وَفِي مَا أَفْنَاهُ، اور تیسرا سوال جو اللہ کے ہاں ہمیں اور آپ سے کیا جائے گا وہ مال کے بارے میں ہوگا، کہ آخر جو مال کمایا ہے وہ کدھر سے کمایا ہے اور خرچ کہاں کیا ہے۔ دنیا کے اندر آج کے زمانے میں کس نے ذرا گڑبڑ کی ہو اور اس کو بلا لیا جائے کہ آئیے اپنے آپ منی ٹریل پیش کیجئے، اور نیب والے ذرا آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے، ملک چھوڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ حساب دینا بڑا مشکل کام ہے۔ آخرت میں ایک ایک پائی کا، ایک ایک پیسے اور روپے کا حساب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے حضور جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اللہ کے حضور غلط بات نہیں کی جا سکتی، وہ علیم بذات الصدور ہے، ہماری اور آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اپنے اموال کو، اپنی معیشیات کو، اپنے رزق کے انتظام کو حلال طریقے سے اپنانا یہ نہایت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کے اندر حلال رزق کے کمانے والے کو صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ تاجر امین کو قرار دیا ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ شہادت کوئی آسان کام نہیں ہے، صلحاء میں سے شامل ہونا اور صدیقین میں سے شامل ہونا آسان کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر صدوق الامین، وہ تاجر جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو سچ بولتا ہو، جو امانت دار ہو، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ محبوب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس مجلس میں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے کسی مال کے اندر دو نمبری نہیں کرنی، آج کے بعد ہم نے مال بیچتے ہوئے صرف اور صرف سچ بولنا ہے، آج کے بعد ہم نے آفس کی ڈیلنگ میں اور ٹرانزیکشنز میں صرف سچ سے کام لینا ہے اور امانت داری سے کام لینا ہے، تو پھر کرپشن کیوں ہوگی؟ پھر لوگ پریشان کیوں ہوں گے؟ اور پھر ہمارے ملک وہ زبوحالی کا شکار کیوں ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، یہ وقت دور نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں جو کثرت سے اموات ہو رہی ہیں، پریشانیاں موجود ہیں، آپ حضرات سب دیکھ رہے ہیں، جب معلوم ہے کہ ایک راستے پر جانا ہے، عاقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اور وہ پہلے سے اچھی طرح تیاری کر کے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو واقعتاً اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے اور آپ کے بارے میں سوالات ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سرخرو فرمائے، اس دین کامل پر ساری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو ہمارا خاتمہ ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان پر فرمائے، اور جو پریشانیاں ہیں، جو وبائیں ہیں جس کی وجہ سے تمام عالم اسلام اور پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں اور بہت زیادہ آزمائش میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے جلد از جلد اس کو دور فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔